الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اس وقت ان حالات میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ امت کا ایک ایک فرد اپنی اپنی جگہ توبہ کرے, اپنا محاسبہ کرے اور جن گناہوں میں وہ مبتلا ہے ان سے توبہ کرے اور توبہ کا اہتمام کرے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں مخلوق ہے. والله انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کی قسم میں اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 دفعہ سے زیادہ. حالانکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. یہ اعلان موجود ہے قرآن میں. مفہوم کیا ہے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں, اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں 70 دفعہ سے زیادہ, قسم کھا کے فرماتے ہیں 70 دفعہ سے زیادہ تو میں کرتا ہوں ایک دن میں, جبکہ آپ کے بخشے بخشائے ہونے کا اعلان موجود ہے. تو کیا مطلب ہوا ان باتوں کا؟ مطلب یہ ہوا جب میں بخشا بخشایا ہو کر بھی اتنا اہتمام کرتا ہوں تو تمہیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے. اور توبہ, یہ توبہ عجیب چیز ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے, وہ فرماتے ہیں تو مرکب توبہ عجائب مرکب, توبہ کی سواری عجیب سواری ہے. مرکب توبہ عجائب مرکب تا فلک تازت بیک لمحہ سے پس. جو شخص توبہ کی سواری پر سوار ہو جائے وہ ایک لمحے میں زمین سے آسمان پر پہنچ جاتا ہے. جو رکھا سر تمہارے آستاں پر, جو رکھا سر تمہارے آستاں پر, زمین پہ رہ کے ہوں میں آسمان پر, اور اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے. جو رکھا سر تمہارے آستاں پر, زمین پر رہ کے ہوں میں آسمان پر, ہٹا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے. آج ہم سب کا یہی حال ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں ہم لوگ تو ہنسے جانے سے ڈرتے ہیں, لوگ ہنسیں گے ہمارے اوپر داڑھی رکھ لی یا اور دین پہ چلنے لگے تو لوگ تانے دیں گے. تو فرماتے ہیں ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. کسی کا آستاں ہے اتنا, کسی کا آستاں اتنا ہے اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. کسی کا آستاں اتنا ہے اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. تو بھائی توبہ کی سواری بہت عجیب سواری ہے, اس پہ جو سوار ہو جائے ایک لمحے میں زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. اور ہمارا پالا تو اتنے کریم رب سے ہے, کریم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب یہ فضائل صدقات فضائل اعمال جہاں جہاں جماعتوں کا تبلیغ اور دعوت کا کام ہو رہا ہے وہاں یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں. تو حضرت کا جب انتقال ہو رہا تھا تو حضرت کے آخری الفاظ یہی تھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے, یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم, اور آخر میں او کریم او کریم او کریم یہ کہتے ہوئے انتقال فرما گئے. اور کریم کی تعریف کیا ہے؟ الکریم الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنا. کریم کہتے کس کو ہیں؟ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق حق نہیں بنتا پھر بھی وہ عطا کرے. اس لیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے, یا کریم یا کریم. ہمارا پالا اتنے کریم رب سے ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ تعالی ہر رات میں اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ جس نے دن میں کوئی گناہ کیا ہو وہ توبہ کر لے. ویبسط یده بالنہار لیتوب مسیء اللیل, اور دن میں بھی اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں جس نے رات کو گناہ کیا ہو وہ دن میں توبہ کر لے. حتی تطلع الشمس من مغربها, یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا, اللہ کا یہی معمول رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو یعنی قیامت کا دن آ جائے. تو کتنا کریم رب ہے بھائی, اللہ تو انتظار میں ہے کہ بھائی تو نے اگر رات کو گناہ کیا تو دن میں توبہ کر لے, دن میں گناہ کیا تو رات کو توبہ کر لے, توبہ تو کر لے. باز آ باز آ ہر آنکھ ہستی باز آ, گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ, ای درگہ ماں درگہ نومیدی نے صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. جو بھی ہے تو کافر ہے یا آگ کا پوجا کرنے والا ہے بت پرست ہے تو باز تو آ جا, دوبارہ آ جا ادھر ہی. دوبارہ کیوں؟ باز آ کے مطلب ہے دوبارہ یہیں آ جا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا سب سے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم, بنی آدم کا لفظ ہے یہاں, مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے, مومنین کا لفظ نہیں ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو سب کو جمع کیا اللہ نے عالم اروا میں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ, عہد لیا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ نے عہد لیا, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلى, سب نے یہ جواب دیا ہے اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو سب وہ اس وقت کفار بھی موجود تھے, مشرکین بھی موجود تھے, مومنین سب کے سب موجود تھے, سب نے اقرار کیا. تو یہ جو شاعر نے کہا ہے نا دوبارہ آ جائیے, اس لیے کہا ہے تو اقرار کر کے آیا تھا وہاں سے اللہ کی ربوبیت کا, یہاں آ کے تجھے کیا ہو گیا؟ کوئی گناہوں میں مشغول ہوا, کوئی کفر اور آگے بڑھ کے کفر میں چلا گیا, کوئی شرک میں چلا گیا. باز آ ہر آنکھ ہستی باز آ, گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ, ای درگہ ماں درگہ نومیدی نے, اللہ کی بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے. ارے بھائی یہاں سے نا امیدی ہو جائے تو پھر کہاں جائے گا آدمی؟ نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو کہاں جائے بندہ گناہگار تیرا. اگر اے اللہ آپ خالی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سید العرب والعجم، بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے یہ، بلکہ تقریباً تمام علماء دیوبند نے ان کو اپنا شیخ بنایا. وہ فرماتے ہیں کہ نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو کدھر جائے بندہ گناہگار تیرا. اگر آپ سوائے گناہگار، یعنی نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو، نیک جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے علاوہ آپ کسی کو نہ پوچھیں تو گناہگار کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے گناہگار؟ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں بس خبردار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی کاروبار، کوئی کچھ، مگر میں اللہ آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. کسی نے کبھی یہ بھی دعا کی ہے؟ سوچیں ذرا، سوچیں بھائی، کبھی ہم نے یہ بھی دعا کی ہے؟ کاروبار ہم نے مانگا، اولاد ہم نے مانگی، روپیہ پیسہ اللہ سے ہم نے مانگا، مکان اور سواری ہم نے مانگی، کبھی اللہ سے اللہ کو مانگا؟ حکیم الامت، مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی جو روز کی دعائیں تھیں، روز آنا، جن کی ناغا نہیں ہوتا تھا، ان دعاؤں کو عرض کر رہا ہوں. دیکھیے کیا دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألوکا منکا، یہ روز دعا مانگتے تھے بلا ناغا. ایک دعا ہو گئی، دوسری دعا اللہم کلی وجعلنی لک، یہ وہ دعا ہے جو دو دعائیں روز مانگتے تھے بلا ناغا. اب ترجمہ پیش کرتا ہوں، اللہم انی اسألوکا منکا، اے اللہ میں آپ سے آپ کو ہی مانگتا ہوں، میں آپ سے آپ کا سوال کرتا ہوں، یعنی آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، آپ مجھے مل جائیے، آپ میرے ہو جائیے. اور دوسری دعا کیا ہے، اللہم کلی، اے اللہ آپ میرے ہو جائیے، وجعلنی لک، اور مجھے اپنا بنا لیجئے. کیوں بھائی، کیا دعائیں ہیں یہ؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے، نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے جہاں انتظار ہو رہا ہو کہ بھائی ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں رحمت کے. دن رات میں گناہ کیا ہو تو دن میں توبہ کر لے، دن میں گناہ کیا ہو رات کو توبہ کر لے، تو ہی درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیز، ہر بار اگر توبہ شکستی باز آ. تو لوگ کہتے ہیں او جی بھائی ہم نے تو کتنی دفعہ توبہ کر لی، وہ تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے. بھائی اگر توبہ نہ ٹوٹے تو ہم انسان کیسے پھر؟ انسان کیسے؟ ایک حدیث شریف یاد آ گئی، سنیے ذرا، سنیے، بہت کام کی بات یاد آ گئی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہ والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، جس اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبو، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، تم سے گناہ ہو ہی نہیں، لذہب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارا کام تمام کر دیں گے، تمہیں ہٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ولجاء بقوم یذنبون، اور ایک قوم کو لے کر آئیں گے، پیدا کریں گے ایک مخلوق کو جو گناہ کرے گی. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے استغفار کریں گے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ، پھر اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں توبہ ہو کے ٹوٹ جاتی، توبہ ٹوٹ جاتی ہے. بھائی تو کرو بھائی، توبہ دوبارہ کر لو، اللہ کو تو پسند ہے یہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ نہ ہو، یہ عمل نہ ہو، تو اللہ ہم کو یہ ہٹا دے، دنیا سے ہی ہٹا دے ہمیں. ایک مخلوق لے کر آئیں جو گناہ کرے، پھر وہ توبہ کرے، پھر اللہ معاف کرے. اللہ کو تو معاف کرنا اتنا پسند ہے. بنگلہ دیش والوں کو کہیں دعوت دو اور مچھلی نہ پکاؤ، وہ کہیں گے سب کچھ ہے مگر مچھلی نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ اس لیے کہ ان کو پسندیدہ, ان کی پسندیدہ چیز ہے وہ, میں برائی نہیں کر رہا ہوں, پسندیدہ چیز ہے, بس وہ ہے, ان کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی معاف کرنا پسند ہے. ہاں اگر گناہ نہیں کرے تو ہمیں ہٹا دیں اللہ تعالیٰ, ایک مخلوق لے کر آئے جو گناہ کرے, پھر وہ معافی مانگے اللہ اس کو معاف کرے. اسی لیے تو فرمایا دعا میں اللہم انکا عفوون, عفو 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 مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اس کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تحب العفو اور معافی کو پسند فرماتے ہیں, معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو اللہ کے سب سے زیادہ پہچاننے والے ہیں. تحب العفو, اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں. فاعف عنی, فا تعقیبیہ ہے, بس جلدی سے اپنے اوپر میری پسندیدہ چیز کو جاری کر دیجئے, یعنی مجھے معاف فرما دیجئے. فاعف عنی, یہ وہ دعا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں, کیا عمل کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگ لو, یہ اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی. بعض روایات میں کریم کا لفظ بھی ہے, اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فاعف عنی. ان رحمتی صدقت غضبی, وفی روایہ ان رحمتی غلبت غضبی. ایک روایت میں فرمایا اللہ, حدیث قدسی ہے, هو الکلام, حدیث قدسی کیا ہے؟ الکلام هو الکلام الذي يبينه النبي بلفظه وينسبه الى ربه. حدیث قدسی اس کلام, حضور کے اس کلام کو کہا جاتا ہے جو حضور اپنی زبان سے بیان فرمائے اور اللہ کی طرف نسبت فرما دیں کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے, اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. محدثین نے ان کو الگ سے بھی جمع کیا ہے, ساری احادیث قدسیہ ایک جگہ جمع کر دی. تو کیا فرمایا؟ میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت جیت گئی. ان رحمتی سبقت غضبی, آگے بڑھ گئی میرے غضب پر. اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں ان رحمتی غلبت غضبی, میری رحمت غالب آ گئی میرے غضب کے اوپر. تو بھائی ہمارا پالا تو ایسے کریم رب سے ہے, اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے تو گناہ بہت ہیں, میری مغفرت نہیں ہو سکتی, یا میری مغفرت کیسے ہوگی, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص بظاہر تو تواضع کے الفاظ کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں متکبر ہے, تکبر ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چھوٹا سمجھا, اپنے گناہوں کو بڑا سمجھا. لہذا اس جملے سے بھی بچنا چاہیے, یہ تکبر کا جملہ ہے, چاہے ہم مانے نہ مانے ہے تکبر. بظاہر لوگ سمجھیں کہ بڑا عاجزی ان کے ساری والا ہے, بھائی کہہ رہا ہے میرے گناہ, میں تو بہت گناہگار ہوں, ایسا گناہگار ہوں کہ پتہ نہیں میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے. ارے ظالم, تکبر کے الفاظ بول رہا ہے. اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھا اور اپنے گناہوں کو اس نے بڑا سمجھا. یہاں تو یہ فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ. کوئی بھی ایمان والا جس کی آنکھ سے آنسو نکلے اتنی مقدار کے برابر جتنا ایک مکھی کا سر ہوتا ہے, مکھی کا سر, ثم يصيب شيئا من حر وجهه الا حرمه الله على النار, اور پھر تھوڑا سا اس کے چہرے پہ لگ گیا, تھوڑا سا, تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیں گے. وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو چہرے پہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ پر حرام, جہنم پر حرام فرما دیں گے. اب کوئی یہ اشکال کرے جی چہرہ حرام ہوا نا, یہاں تو جہنم پر, جسم تو نہیں ہوا. جیسے ایک بڑے میاں سے کسی نے پوچھا, وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا بڑے میاں تم ٹی وی دیکھ رہے ہو, تمہارے تو پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں, بال سفید ہو گئے. انہوں نے کہا پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں, جسم تو باہر ہے. تو کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے؟ یہاں تو چہرے کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا جہنم سے, جسم تو ابھی آزاد نہیں ہوا. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک حکایت سے ثابت کیا ہے. ہندوستان میں ایک راجہ مر گیا, جہانگیر کا دور حکومت تھا. تو اس کے جو مصاحبین تھے, وزراء تھے, انہوں نے چاہا کہ اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھایا جائے اور جہانگیر سے اس کے بارے میں بات کی جائے کہ اس کو ریاست کا والی بنایا جائے. بچہ چھوٹا تھا اس لیے بادشاہ کے پاس اس کو لے کر چلے, اس کو سمجھاتے رہے راستے بھر میں کہ بادشاہ یہ پوچھے تو یہ جواب دینا, یہ پوچھے تو یہ جواب دینا. تو اس نے راستے میں یہ پوچھا کہ اگر بادشاہ نے یہ ساری باتیں نہ پوچھی, اس سے ہٹ کر کوئی بات پوچھی تو میں کیا جواب دوں گا. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, تم ہوشیار معلوم ہوتے ہو, تم خود ہی جواب دے لو گے. تو واقعی ہوا بھی ایسا ہی. وہاں جب پہنچے اور وہ تو جہانگیر جو تھے وہ تالاب میں نہا رہے تھے, تو انہوں نے کہا حضرت اس کا والد مر گیا ہے, ہندو راجا تھا مر گیا ہے, اس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ریاست کا والی بنا دیں, آپ اس کی اجازت دے دیجئے, مگر یہ ابھی چھوٹا ہے, آپ کی اجازت ہوگی تو ہم اس کو بٹھا دیں. تو جہانگیر نے اس کو اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے ہوا میں بلند کیا. اس نے کہا او لڑکے میں تجھے پانی میں غرق کر دوں گا. تو وہ ہنسنے لگا, وہ بچہ ہنسنے لگا. اس نے کہا یہ تو بہت بہت بیوقوف بچہ ہے, میں تجھے پانی میں ڈبونا چاہ رہا ہوں اور دھمکی دے رہا ہوں اور تو ہنس رہا ہے, اس موقع پہ تو رونا چاہیے, خوفزدہ ہونا چاہیے. اس نے کہا بادشاہ سلامت پہلے پوچھ تو لیجئے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. اس نے کہا ہاں بتائیے, بتاؤ کیوں کہہ رہے ہو. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ بادشاہ ہیں, بادشاہوں کا اقبال بہت بلند ہوتا ہے, اگر صرف میری انگلی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تب بھی میں نہیں ڈوب سکتا تھا, اس وقت تو میرے دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں, میں کیسے ڈوبوں گا. اس نے کہا یہ بچہ بہت ہوشیار ہے, بس اسی کو تخت پر بٹھاؤ. تو حضرت فرماتے ہیں دیکھو ایک ہندو کا یہ یقین ہے ایک دنیاوی بادشاہ سے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں اگر میری انگلی بھی ہو تو میں محفوظ رہوں گا, یہ جائے کہ میرے ہاتھ دونوں بادشاہوں کے ہاتھ میں ہیں. اس میں ایک شعر یاد آ گیا, وہ بھی سن لیجیے. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے, ایک ہاتھ سے دل تھاما, ایک ہاتھ سے دامن تھاما نیک لوگوں کا. تو بھائی جب ایک ہندو لڑکے کا یہ یقین ہے دنیاوی بادشاہ کے بارے میں کہ انگلی بھی پکڑ لے تو ڈوب نہیں سکتا, تو اللہ کے بارے میں ہم سب کو یقین یہ رکھنا چاہیے کہ جس کے چہرے کو اللہ آگ پر حرام فرما دیں اس کا جسم بھی بچائیں گے. یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے بھائی, اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ چہرے کو آگ میں ڈالے رکھیں باقی جسم باہر رکھیں. اور اس کو کہتے ہیں مختصر المعانی میں اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز, جز جز کا نام لے کر کل مراد لیا ہے. یہاں ایک جز چہرہ جز ہے جسم کا, اس کا نام لیا مگر مراد پورا جسم ہے کہ پورے جسم کو ہی اللہ آگ پر حرام فرما دیں گے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھیے کس طرح ہمیں سمجھایا ہے, فرضی مثالوں تک سے سمجھایا ہے. اب دیکھیے فرضی مثال سنیے, یہ ایک شخص جا رہا تھا صحرا سے گزر رہا تھا, اونٹ پر سوار تھا, سارا اس کا کھانا پانی سب اونٹ پر لگا ہوا تھا, لخو دب صحرا سے گزر رہا ہے, کہیں پہ اس نے آرام کیا, آرام کرنے کے بعد جو اٹھا تو اس کا اونٹ غائب, اس پر جو سامان تھا پانی تھا کھانا تھا وہ سب غائب. ظاہر ہے وہ تو اونٹ پر ہی تھا, اونٹ ہی غائب ہے تو سب غائب. اب رو دھو کے تلاش کیا, رویا دھویا, کچھ بھی نہیں, کہاں ملتا وہ, کچھ بھی نہیں. لہذا اب موت کے انتظار میں اسی درخت کے نیچے آ کے جہاں سویا تھا پہلے وہیں آ کے سو گیا. اس کی آنکھ لگ گئی, روتے روتے آنکھ لگ گئی. اب جو آنکھ کھلی ہے دوبارہ تو دیکھا کہ وہی اونٹ بالکل سامان لدا ہوا من وعن اسی طرح وہ موجود ہے. اب ظاہر ہے لخو دب خیرہ میں پہلے تو زندگی کی امید نہیں رہی تھی اس کو کہ کہاں یہاں پانی نہیں کچھ نہیں کھانے کو نہیں, اب تو گیا موت آ گئی تو چلو موت کا انتظار کر لو. تو ایک آدمی نے ملاوٹ سے تنگ آ کے کہ بڑی ملاوٹ ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے, کالی مرچیں لو تو پپیتے کے بیج نکلتے ہیں, کوئی مسالہ لے کے آؤ تو اس میں سے برادہ نکلتا ہے, تو اس نے ملاوٹ سے تنگ آ کے زہر کھا لیا, مگر وہ زہر میں بھی ملاوٹ تھی. انتظار کر رہا ہے موت کا تو موت نہیں آئی, زہر میں بھی ملاوٹ تھی. تو بھائی کیا بات کہہ رہا تھا, ہاں تو وہ اس کو نیند آ گئی, نیند آنے کے بعد جب اٹھا تو پورا اس کا اونٹ موجود اپنی جگہ پر, پورے سامان ہر پانی کھانا جیسے تھا ویسے ہی موجود. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اتنی خوشی ہوئی. حدیث میں الفاظ ہیں اخفا من شدت الفرح, خوشی کی شدت سے الفاظ ہی غلط اختیار کر بیٹھا, زبان سے الفاظ غلط نکلے. کیا الفاظ نکلے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اخفا من شدت الفرح, حضور فرماتے ہیں یہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کہا تھا, وہ خوشی ایسی ہوئی اس کو, ایسی خوشی ہوئی کہ کہاں تو میں موت نظر آ رہی تھی اب بالکل وہی وہ سارا اونٹ واپس لوٹ آیا, تو اس کی زبان سے غلطی سے یہ الفاظ نکلے, زبان پھسل گئی. تو حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی توبہ کر لے, اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے. اس لیے فرمایا یا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون, کتنے پیارے ہیں اللہ. وما قدر الله حق قدري, ہے میرے بندوں نے میری قدر نہ کی, میرے بندوں نے میری قدر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے بارے میں پوچھا, یہ جو کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون, کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں. یہ آیت بہت عجیب ہے, بہت عجیب و غریب آیت ہے, یہ قرآن کے عجائبات میں سے ہے. اس آیت کا ایک ایک لفظ قلت پر دلالت کر رہا ہے, ایک ایک لفظ. کانو فعل ناقص ہے جو نقص پہ کمی پہ دلالت کرتا ہے, اس کا نام ہی فعل ناقص ہے, یہ فعل کے بغیر پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ فعل کو نہ لگایا جائے, تو فعل ناقص, اس میں بھی کمی پائی جاتی ہے. قلیلن پر آگے لفظ ہے قلیلن, قلیل کا لفظ خود قلت پہ دلالت کرتا ہے, اور اس کے اوپر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے, تو بہت کم مطلب ہوا. یہ دوسرا لفظ ہوا, یہ بھی قلت پر. من تبعیضیہ ہے, کسی بہت ساری چیز میں سے اس کا تھوڑا سا حصہ نکال لینا, تو وہ ظاہر ہے کمی پر دلالت کرتا ہے. من تبعیضیہ یہ خود کمی پر دلالت کرتا ہے. اور آگے ہے اللیل, تو چونکہ من نے اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال لیا تو یہ لیل پوری نہیں رہی, کم رہ گئی, لہذا یہ بھی قلت پر دلالت کر رہی ہے. ما موصولہ ہے, یہ بھی قلت پر دلالت کرتا ہے. اور حجا یہجعو, حجیعۃ مصدر ہو تو رات کو بہت کم سونا,
یہ ایک ایک جی کوئی لائے ایسا کلام لاؤ جی کوئی ایسا کلام لاؤ ایک ایک اس کا لفظ ایک ایک کلمہ اس آیت کا قلت تو مطلب کیا ہوا صحابہ رات کو بہت کم کتنی دفعہ بہت کم لگاتے جاؤ بہت کم سوتے تھے ساری رات عبادت تلاوت نماز ذکر استغفار توبہ دعا اور جب آخری پہر ہوتا تھا رات کا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے اللہ معاف فرما دیجئے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ کیا رات بھر کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا پھر یہ صبح استغفار یعنی تہجد کا وقت جب آتا تھا رات کا آخری حصہ تو یہ استغفار کر رہے ہیں کس بات پہ استغفار کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر یہ سوچ کر استغفار کرتے ہیں ما عرفنا کا حق معرفتک ما قدرنا کا حق قدرک اللہ جیسی آپ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے نہ کی ما عبدنا کا حق عبادتک جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت نہ کی جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ویسے نہ پہچانا ہم نے پہچانا نہیں اللہ کو قل یا عبادی سنیے کیا ہے اللہ تعالیٰ ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یہ ہے تمہارا رب ذالکم اللہ ربکم کانو یہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو گناہگار ہیں جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا زیادتی کی لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے انہ هو الغفور الرحیم اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اچھا ایک بات یاد آ گئی ذرا اس کو یاد دلانا بھائی کبھی میں آگے بڑھ جاؤں ایک بیچ میں ایک بات بہت ضروری یاد آ گئی دیکھیے جی گناہگار تین قسم کے ہیں ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو گناہگار تین قسم کے ہیں اور اس سے پہلے یہ بات سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو ظلم سے تعبیر کیا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون اللہ تعالیٰ تھوڑی ظلم کرتے ہیں بندوں پر بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں گناہ کرنا خود اپنے اوپر ظلم کرنا ہے اس لیے کہ گناہ کا انجام جہنم ہے تو یہ اپنے اوپر ظلم ہی تو ہوا تو گناہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے تعبیر فرمایا تو گناہگار تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو ہے ظالم گناہگار ایک ہے غلام بہت زیادہ گناہگار وما ربک بغلام للعبید یہ صیغہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے ایک ہے ظالم گناہگار ایک ہے غلام بہت زیادہ گناہگار ایک ہے ظلوم انہ کان ظلوما جہولا بہت ہی زیادہ گناہگار یعنی شرک کے قریب قریب کفر کے قریب قریب جس کا درجہ ہو ذرا سا فرق ہو کفر میں اور اس کے ایمان میں کتنا گناہگار ہو بہت ہی زیادہ گناہگار تو تین درجے ہوئے ظالم یعنی اور پھر دوسرا ظلام بہت زیادہ گناہگار ظلوم بہت ہی زیادہ گناہگار تو ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اگر کوئی ظالم ہے تو اللہ غافر ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول اگر تم ظالم ہو گناہگار ہو تو ہم غافر ہیں بخشنے والے ہیں دوسرا کیا تھا ظلام بہت زیادہ گناہگار تو اللہ تعالیٰ غفار ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت تندرستی ہے دعا فرما دیں. فرمایا استغفار کرو. پھر کوئی آیا اس نے کہا حضرت نرینہ اولاد نہیں ہوتی بیٹے چاہیے. فرمایا استغفار کرو. پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی نہریں خشک ہو رہی ہیں دریا خشک ہو رہے ہیں دریا سوکھتے جا رہے ہیں دعا فرما دیں. فرمایا استغفار کرو توبہ کرو اللہ سے. لوگوں نے کہا حضرت تین مختلف شکایتیں آپ کے سامنے آئیں آپ کا ایک ہی علاج ہے استغفار کرو استغفار کرو. فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم اللہ سے مغفرت مانگو اللہ سے معافی طلب کرو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے غفار ہے غفار. اگر تم ظلام ہو بہت زیادہ گناہگار ہو تو اللہ غفار ہے بہت زیادہ معاف کرنے والے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا بارش نہیں ہو رہی اللہ بارش نازل فرمائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تم اگر مالدار نہیں ہو اللہ تمہیں مالدار فرمائیں گے. تمہارے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ تمہیں بیٹے دیں گے. وَيَجْعَلْنَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْنَكُمْ أَنْهَارًا تمہارے باغوں کو سرسبز و شاداب رکھیں گے تمہاری نہروں کو بہتا رکھیں گے. تم استغفار تو کرو معافی تو مانگو اللہ سے گناہوں کی معافی تو طلب کرو. تو اگر کوئی ظالم ہے یعنی گناہگار ہے تو اللہ غافر ہے. اگر کوئی ظلام ہے بہت زیادہ گناہگار ہے تو اللہ غفار ہے بہت زیادہ معاف کرنے والے. اگر کوئی بہت ہی زیادہ گناہگار ہے یعنی ظلوم ہے ظلوم تو اللہ تعالیٰ غفور ہے بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے. تین قسم کے گناہگار اللہ کا معاف کرنا بھی تین قسم کا. تو بھائی اب کیا مایوسی ہے کوئی ہے اور مایوسی کا راستہ. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں دیکھو اللہ سے مایوس مت ہونا کیونکہ اللہ سے مایوس ہونا اللہ تعالی سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اور یہ جو اللہ نے دھمکایا ہے کہ یہ کافروں کا کام ہے مایوس ہونا کہیں ایسا نہ ہو کفر میں داخل ہو جاؤ. یہ بھی عین شفقت ہے رحمت ہے. باپ کہتا ہے بیٹے کو بیٹا یہ کام نہیں کرو گے تمہاری پٹائی لگاؤں گا. کیا مطلب ہے کہ بیٹے کے مفاد میں ہے کوئی کام اس کو کرنا چاہیے تو باپ اس سے ڈرا دھمکا کے بھی وہ کام کراتا ہے. یہ عین بیٹے کے مفاد میں ہوتا ہے اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دھمکایا کہ دیکھو مایوس مت ہونا کبھی مایوس ہو جاؤ کہ میں ہمارے گناہ کیسے بخشے جائیں گے ہم تو بہت گناہگار ہیں. تو اللہ نے دھمکی دے دی دیکھو مایوس مت ہونا. اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عباد میں آگیا اتری پہلی جگہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. حضور کو قاصد بنایا جا رہا ہے یوں سمجھیں حضور کو قاصد بنایا جا رہا ہے. بھیجا کس کی طرف جا رہا ہے قاصد بنا کے گناہگار بندوں کی طرف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا. اور ان گناہگاروں کو کیا کہا جا رہا ہے عبادی عبادی میرے بندے میرے بندے. ارے بھائی باپ کسی بیٹے سے ناراض ہو جائے نا ناراض ہونے سے پہلے اس کو کہتا تھا بیٹا یہ کام کر لو بیٹا یہ کام کر لو. جب ناراض ہو جائے نا تو بات ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی ماں سے کہتا ہے اس نالائق سے بولو یہ کام کر لے ارے اس بدھو سے کہو یہ کام کر لے یا اس نافرمان سے کہو یہ کام کر لے. بیٹا نہیں کہتا وہ یہ نہیں کہتا میرے بیٹے سے کہو ذرا یہ کام کر لے. غصے میں ہے نا ناراض ہے آج کل تو کہتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے بھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے جن دنوں میں ناراض ہوتی ہو میں سمجھ جاتا ہوں جن دنوں تم مجھ سے روٹھی ہوئی ہوتی اور جن دنوں راضی ہوتی ہو اس وقت بھی میں سمجھ جاتا ہوں آج کل تم مجھ سے بہت خوش ہو. انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کیسے پتہ چلاتے ہیں کہ میں آج کل آپ سے روٹھی ہوئی ہوں. اور آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ آج کل میں آپ سے بہت خوش ہوں؟ فرمایا جن دنوں تم مجھ سے روٹھی ہوئی ہوتی ہو اور دعا کرتی ہو ان دنوں میں تمہیں قسم کھانی پڑ جائے, قسم اٹھانی پڑ جائے, تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. ناراضگی کے دن چل رہے ہیں نا روٹنے کے, ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. اور جن دنوں مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد, محمد کے رب کی قسم. لیکن اور دیکھو بھائی, حضرت عائشہ امتی بھی ہے نا, نبی اگر امتی اگر اپنے نبی سے ناراض ہو جائے تو کفر ہے, کافر ہو جائے گا. اور یہاں حضرت عائشہ ناراض ہو رہی ہیں, حضور خود فرما رہے ہیں تم ناراض ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے. یہ ناراض ہونا بیوی کی حیثیت سے تھا, امتی کی حیثیت سے نہیں تھا, اور حضور نے گنجائش دی یہاں, کوئی حرج نہیں ایسا ناراض ہونے میں. ہاں امتی اگر نبی سے ناراض ہو جائے تو کافر ہو جائے گا. معلوم ہوا روٹنا بیویوں کا حق ہے. حضور نے یہ تو نہیں فرمایا عائشہ مجھ سے روٹا مت کرو. تو بھائی منائے, منانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جن چیزوں سے وہ خوش ہوتی ہیں ان چیزوں کو وہ چیزیں کریں, ٹھیک ہے, اور ان کو منائیے, منانا بھی ضروری ہے, مگر پٹائی نہیں لگا سکتے. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے جو بیویوں کی پٹائی لگاتے ہیں وہ کبھی بھی ان کو ولایت اللہ کا خاص تعلق نہیں مل سکتا, وہ اللہ کے بس عام بندے رہیں گے, عام مسلمان رہیں گے. خاص مومنین اولیاء اللہ میں, اللہ والوں میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ توبہ کریں اور بیوی سے معافی مانگیں کہ ہمیں معاف کر دو, ہم نے اب تک تمہیں مارا. تو اللہ سبحانہ و تعالی مفسرین فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, یہ جو آیت ہے یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے اور سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت. دیکھیے مفسرین کے قربان جائیے کیا کیا باتیں نکالی ہیں. فرمایا سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے امید دلانے والی یہی آیت ہے. گناہگاروں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے میرے بندے ہیں, باپ نہیں کہتا میرے بیٹے سے کہہ دو یہ کام کر لے جب گناہگار جب ناراض ہو, لیکن اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں ارے میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا, اور نبی کو بھیجا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ عمر. تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا نہیں بھائی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں, محبوب. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کر بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتے ہیں اپنا. التائب حبیب اللہ, التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے, اللہ کا محبوب ہے. التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, ایک روایت میں فرمایا الندم توبہ, عجیب الفاظ ہے الندم توبہ, مشکات کی روایت ہے, اور آگے یہی الفاظ ہیں جو ابھی میں نے پڑھے الندم توبہ والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ. یہ جو گناہ کرنے کے بعد دل میں احساس ہوتا ہے میں نے غلط کام کیا, مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, ندامت کہتے ہیں. ندامت کی تعریف کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں ندامت کہتے ہیں تعلم القلب. عجیب, علماء کے قربان جاؤ بھائی, انہوں نے محنتیں کر کے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے نکال لی. فرمایا ندامت کہتے ہیں کس کو ہے؟ تعلم القلب, دل کا دکھنا, دل میں درد پیدا ہونا کہ میں نے یہ کام غلط کیا, یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, اس کو ندامت کہا جاتا ہے. فرمایا جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ چیز بھی پیدا ہو گئی گناہ کرنے کے بعد ندامت, فرمایا یہ بھی توبہ ہی ہے. جاؤ اور کیا چاہیے بھائی. الندم توبہ والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ, یوں سمجھیں الندم توبہ. علماء موجود ہیں یہاں, ان نظم توبہ یہ سورا ہے, و تائب من الذنب کم اللہ ذنبلا کبرا ہے. مولوی اقبال سن رہے ہو یہ؟ دیکھو سن لو, یہ میں بتا رہا ہوں آپ, ایک ہی روایت میں صغرا اور کبرا بیان فرما دیا. حضور لوگ کہتے ہیں منطق, منطق کہاں ہے منطق؟ منطق بڑی وہ خشک چیز ہے منطق, اور ہم لوگ بولتے ہیں منطق, عجیب بات ہے. ہم لوگ منطق ہم بھی کہتی ہیں بیٹا کھانا کھا لو, کیا کہا جا رہا ہے کھانا کھا لو, وہ کہتا ہے امی مجھے بھوک نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا, بھوک نہیں ہے. صغرا بول دیا اس نے, صغرا مجھے بھوک نہیں ہے. اس کا کبرا خود ہی بناؤ اور خود ہی نتیجہ امی نکال لیتی ہیں. وہ صغرا اس نے بولا بیٹے نے, ایک مقدمہ, اور امی کبرا بھی بناتی ہیں اور نتیجہ بھی نکالتی ہیں حد اوسط نکال کر. تو یعنی وہ بیٹے نے جواب دیا مجھے بھوک نہیں ہے. تو اس کا کبرا کیا ہے؟ جس کو بھوک نہ ہو وہ کھانا نہیں کھاتا. اب نتیجہ کیا ہے؟ لہذا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ہے کہ نہیں منطق؟ بولو بھائی منطق بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو منطق ایک علم ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, مگر ہم لوگ خود بولتے ہیں منطق کو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہاں منطق استعمال فرمائی کہ الندم توبہ, ندامت بھی توبہ ہی ہے, وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَا لَا ذَنْبَ لَهُ, اور جو توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں. تو مطلب نتیجہ کیا نکلا؟ جس کے دل میں گناہ کر کے توبہ, جس کے دل میں گناہ کر کے ندامت پیدا ہو گئی, وہ ایسا ہی ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں. ہم نے اپنے رب, میں کہہ رہا ہوں نا, ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں. برا وہ ہے جو گناہ کر کے اکڑے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے. یہ گناہ کر اکڑنا بڑا خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک ہے. لہذا بھائی ہم سب کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں. جتنا گناہ ہم سے ہو رہا ہو, اور کیا ہم سے, تو بہت. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابوبکر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت کم روایتیں منقول ہیں حضرت ابوبکر سے, حالانکہ ہر وقت ساتھ رہنے والے, حدیث کی نقل میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے. تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما اثر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مره. یہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں وہ گناہ پر وہ شخص ڈٹ جانے والوں میں شمار نہیں ہوگا جس نے گناہ کیا توبہ کر لی, گناہ کیا توبہ کر لی, چاہے دن میں 70 دفعہ ہی ایسا کیوں نہ ہوا ہو. دن میں 70 مرتبہ اس سے گناہ ہوا توبہ کر لی, گناہ ہوا توبہ کر لی, گناہ ہوا توبہ کر لی. تو فرمایا یہ ڈھیٹ لوگوں میں شمار نہیں ہے, ڈٹ جانے والوں میں شمار نہیں ہے. تو کہہ رہے تھے نا ہم لوگ, کہہ دیں گے ابھی تو بہت ڈھیٹ ہے, لیکن اللہ نہیں کہیں گے اس کو. ارے ظالم توبہ تو کر رہا ہے, جتنا جب جب گناہ ہو رہا ہے توبہ تو کر رہا ہے. اور اسی کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ شارح بخاری 14 جلدوں میں انہوں نے فتح الباری عربی زبان میں لکھی ہے, فرماتے ہیں اللہ کے ہاں ڈٹ جانا گناہ پر کیا چیز شمار ہوتی ہے؟ ڈٹ جانے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جب یہ ڈٹ جانا نہیں ہے, 70 دفعہ گناہ کر کے توبہ کر لی, اللہ کے ہاں ڈٹنے گناہ پر ڈٹ جانے والوں میں شمار نہیں ہے, تو پھر ڈٹنا ہے کیا؟ تو فرماتے ڈٹنا گناہ پر ڈھیٹ بن جانا اس کو کہتے ہیں الاقامت علی القبیح بدون الاستغفار والتوبہ. اللہ کے ہاں ڈھیٹ بن جانا اور گناہوں پر ڈٹنا یہ ہے کہ گناہ کرتا جائے اور توبہ اور استغفار نہ کرے, یہ ہے ڈھیٹ. لیکن جو جس سے جب جتنے گناہ ہو رہے ہیں اور وہ توبہ کرتا جا رہا ہو استغفار کرتا جا رہا ہو, وہ ڈٹ جانے والوں میں شمار نہیں ہے, چاہے 70 دفعہ ایسا کیوں نہ کرے. اسی لیے علامہ نووی شارح مسلم علامہ ابو زکریا نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تم سے گناہ ہو جائے وہیں رک جاؤ, 3 مرتبہ پڑھ لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جہاں یہ زمین گواہی دے گی یوم الدین تو حد دیکھو اخبار آ, یہ جب گواہی دے گی کہ اس ظالم نے میرے اوپر یہ گناہ کیا, تو وہ وہاں یہ بھی گواہی دے دے گی اللہ اس نے اسی وقت تین دفعہ استغفار بھی کر لیا. لہذا وہیں سے جہاں گناہ ہو جائے وہیں استغفار کر لو. تو اللہ کے ہاں ڈٹنے والوں میں شمار نہیں, گناہ پر جری ہو جانے والوں میں شمار نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا کلو بنی آدم خطا, تمام کے تمام آدم کی اولاد سب خطا کار ہیں اور بہت زیادہ خطا کار ہیں. خطا مبالغے کا صیغہ ہے, فعالوں کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ خطا کرنے والے ہیں. وخیر الخطائین التوابون, لیکن ان بہت زیادہ خطا کرنے والوں میں بھی اچھے خطا کار. دیکھیے یہ ترکیب بہت زبردست ہے. خیر الخطائین, بہترین گناہگار, گناہگار بہترین ہوتا ہے, گناہگار بہترین آدمی ہوتا ہے, لیکن حضور فرما رہے ہیں بہترین گناہگار کون ہے؟ التوابون, جو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ توبہ بھی کر لیتے ہیں, یہ بہترین گناہگار ہیں. اور جن گناہگاروں کو حضور بہترین فرما دیں, اور مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں مضاف مقصود ہوتا ہے, لہذا چونکہ بہترین مضاف ہے اس لیے یہی مقصود ہے یہاں. تو جو آدمی گناہ کرتا ہو توبہ بھی کر لے تو وہ بہترین آدمی ہے. جتنے اس سے گناہ ہو رہے ہیں اتنی توبہ بھی کر رہا ہو, بہترین آدمی ہے یہ, بہترین آدمی, کیونکہ غلطیوں سے تو کوئی بھی خالی نہیں. لہذا جو گناہ کرتا جا رہا ہو اور توبہ بھی کرتا جا رہا ہو بہترین آدمی ہے. حضور فرما رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ جس کو حضور نے بہترین آدمی فرمایا ہو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اچھا استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں, اب میں آخر کی طرف آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. ایک قرآن کی میں ایک جگہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو پھر توبہ کرو. تو مطلب ہے فرق ہے کسی, کوئی نہ کوئی تو فرق ہے توبہ اور استغفار. تو استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا, اور توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف لوٹنا. توبہ یا توبو کے معنی واپس لوٹنا, یہ مطلب ہے. استغفار سے مغفرت کر کے, مغفرت طلب کر کے اپنے گناہ معاف کرواؤ, اور توبہ یعنی اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. ثم توبوا الیہ, پھر استغفار کرو اور پھر اللہ کی طرف لوٹ آؤ. باز آ ہر آنچے ہستی باز آ, جو میں نے سنایا تھا. نشت کر سکے نفس کے پہلوان کو, خواجہ صاحب فرماتے ہیں نشت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. یہ رشتہ محبت کا, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. بس یہی کام کرتے رہو, گناہ ہو جائے توبہ کر لو, گناہ ہو جائے بس 100 بار گناہ ہو 100 بار توبہ کرو. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے. خواجہ صاحب کا ایک تو اور شعر یاد آ گیا, یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا, کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ سے دل لگا کے بیٹھ گئے ہم. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. ختم ہوئی بات, سمجھے بھائی؟ اب تو دل لگا لیا, اب تو دل لگا بیٹھے بھائی, کلمہ پڑھ لیا تو اب کلمہ پڑھ کے ان کا دل لگا بیٹھے ان سے, ان کو محبوب بنا لیا, اپنا محبوب حقیقی بنا لیا, تو اب ان کا ہر ناز جیسے محبوب کے ناز اٹھائے جاتے ہیں, اٹھائیے ناز. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. بس یہ کام اگر ہم کرنے لگیں تو ہماری کایا پلٹ جائے. اللہ کو ہم سے یہی توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. ارے ایمان والو توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو, تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہباد کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی کس طرح ہم اللہ تک پہنچے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، گر پڑے یعنی گناہ ہو گیا تو گناہ ہو کے ہم وہیں پڑے رہے گناہ کی گندگی میں، گر کر اٹھے یعنی توبہ کر لی اٹھ کر چلے، بس اسی طرح گرتے پڑتے اٹھ کے چلتا رہے تو پہنچے گا نہیں کبھی منزل پر، کبھی نہ کبھی تو پہنچے گا۔ سبحان اللہ کیا پیارا شعر ہے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنی آبادی ہے کراچی کی بھائی، کراچی کی آبادی کتنی ہے بھائی، پونے دو کروڑ، قاری صاحب فرما رہے ہیں پونے دو کروڑ آبادی، پونے دو کروڑ آبادی کا روز پیشاب پخانا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کرتے ہیں نا، بچے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں بوڑھے بھی مرد بھی عورتیں بھی سب کرتے ہیں پیشاب پخانا، پونے دو کروڑ آبادی کا پیشاب پخانا سمندر میں جا کے گرتا ہے، نالوں گٹروں کے راستے، گٹر لائنوں کے راستے، نالوں ندیوں کے راستے بالآخر جا کے سمندر میں گرتا ہے، سمندر۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں سمندر اللہ کی ایک مخلوق ہے، بہت چھوٹی مخلوق ہے، اللہ کی قدرت کے سامنے کیا حیثیت ہے سمندر کی، اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق سمندر، اس کے اندر کروڑوں لوگوں کا پاخانہ اور پیشاب جا کے گر رہا ہے، ہم لوگوں کا یہاں یہاں اس مسجد میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا، کتنا پیشاب پخانا اب تک جمع ہو چکا ہوگا کراچی کی، کراچی کو آباد ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، 100 سال سے زیادہ ہو گیا، کیوں بھائی سوچا کبھی ہم نے یہ، لیکن وہ ایک موج آتی ہے اس مخلوق کی، ادنا سی مخلوق کی ایک موج آتی ہے، کروڑوں لوگوں کا پیشاب پخانا بہا کے کہاں نہ جانے کہاں لے جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ارے سمندر کے کنارے کھڑے ہونا مشکل ہو جائے جس سمندر میں جا کے گرتا ہے یہ پیشاب پخانا، لیکن پتہ نہیں چلتا، لوگ پیر کو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو فرمایا کروڑوں آدمیوں کا پیشاب پخانا ایک ادنا سی مخلوق اللہ کی، اس میں یہ طاقت ہے کہ ایک اس کی موج آتی ہے وہ نہ جانے کہاں جاتا ہے پیشاب پخانا، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کیا اللہ کی رحمت کی ایک موج ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں آفتابت بر حدث ہاں می زنت، لطف سے آمے تو نمی جو یت سنت، اے اللہ کیا بات کہی ہے، کیا فرمایا، اے اللہ تیری ایک ادنا سی مخلوق سورج ہے، اس کی کرنیں گوبر پہ پڑتی ہیں، گوبر پر آفتابت بر حدث ہاں می زنت، پخانوں پر تیری وہ اس کی شعائیں پڑتی ہیں تیری ایک مخلوق کی سورج کی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ گوبر اس کا ایک حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے جو زمین کی زرخیزی کا سبب بنتا ہے، ایک حصہ ہوا میں اڑ جاتا ہے تحلیل ہو جاتا ہے، اور ایک حصہ جو بچتا ہے گوبر کا اس کو گاؤں دیہات میں عورتیں اس کے اوپلے بناتی ہیں، جو روٹی پکانے کے کام آتا ہے اوپلے کا جو گوبر ہے، گوبر اس سے پکی ہوئی روٹی کسی مفتی سے جا کے پوچھ لو جائز ہے کھانا، بلکہ زیادہ مزیدار ہوتی ہے، اوپلے کی روٹی زیادہ مزیدار ہوتی ہے جو پکانے کے اتنے گولوں سے بنائی گئی ہے، وہ گوبر کے وہ زیادہ مزیدار ہوتی ہے اور اس کا کھانا جائز بھی ہے۔ تو اللہ کی ایک مخلوق کی شعاع گوبر پر پڑی، اس سے وہ اتنا کارآمد ہو گیا، وہ گوبر کارآمد ہو گیا، گوبر کہ زمین کی زرخیزی اس سے ہو رہی ہے، اس سے اوپلے بنا کر اس سے روٹیاں پکائی جا رہی ہیں، کوئی چیز بیکار نہیں گئی۔ اور تو اور ایک وہ چڑیا ہے، چڑیا جو کالے رنگ کی ہوتی ہے وہ ہے نہیں، کوئل نہیں، اس کا وہ وہاں پنجاب میں ملتی ہے، وہ اس کا مٹکے سرائی کی طرح اس کا گھونسلہ ہوتا ہے لٹکا ہوا، وہ گوبر کو اس کے اندر کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس میں لیپ دیتی ہے، لیپ کر کے اور پھر جگنو پکڑتی ہے، جگنو جگنو کو پکڑ کے وہاں دیوار پہ چکوا دیتی ہے اندر تو روشنی ہو جاتی ہے, کیونکہ گائے اور بھینس کے گوبر میں فاسفورس پایا جاتا ہے, فاسفورس پایا جاتا ہے اور اس کے اندر ریڈیم ہوتا ہے, یہ جو جگنو ہوتا ہے اس میں ریڈیم ہوتا ہے. فاسفورس اور ریڈیم کا جب ریئیکشن ہوتا ہے, تعامل عربی میں کہیں گے تعامل, انگلش میں کہیں ریئیکشن, تو اندر کا جو حصہ ہے روشن ہو جاتا ہے, روشنی جیسے بلب جل رہا ہو. یہ کیمسٹری کس نے سکھائی اس پرندے کو؟ میرے دوستو میں سچ عرض کرتا ہوں, یہ فزکس مجھے وہ میرے ایک دوست نے بتایا, لاہور کے چڑیا گھر کے سامنے رہائش تھی, کہنے لگے وہ جو زلزلہ آیا یہ 95 میں آیا تھا زلزلہ, زلزلے سے 20 منٹ پہلے رات کے وقت میں, رات کے سناٹے میں شیر اتنا زور سے دھاڑے, وہ کہتا ہے مجھے کوئی جھنجھوڑے بھی تب بھی میں نہیں اٹھتا, وہ شیر کی دھاڑے ایسی آئی ہیں قریب سے چڑیا گھر سے کہ میں اٹھ گیا, بس 20 منٹ بعد زلزلہ آ گیا. بھائی یہ فزکس کیمسٹری, یہ جانور ہم سے زیادہ جانتے ہیں. کسی انسان نے بتایا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے, وہ جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے. یہ کیمسٹری فزکس یہ سائنس ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. اگر ہم نے سائنس حاصل کر لی تو کیا کیا؟ سچ پوچھیں تو اللہ کا تعلق اگر حاصل نہیں ہے تو یہ جانور ہی ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, میں نہیں کہہ رہا, اللہ فرما رہے ہیں جانوروں سے بدتر ہیں. علم و فن میں جانور ہی آگے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ کو بس ہم سے یہی مطلوب ہے. ایک تو مولانا روم فرماتے ہیں, ایک ادنا سی مخلوق سورج نے گوبر کو اتنا کارآمد بنا دیا, تو اللہ آپ کی مخلوق میں یہ طاقت ہے تو آپ براہ راست اپنی رحمت مجھ پہ ڈال دیں, رحمت کی شعاع مجھ پہ ڈال دیں تو میں کتنا کارآمد ہو جاؤں گا. کیوں بھائی؟ جب سورج جو ہے وہ گوبر جیسی چیز کو کارآمد بنا دے تو اللہ اس کی ایک شعاع, تو اللہ کی رحمت کی ایک شعاع ہمیں کارآمد نہیں بنا سکتی. بس بھائی توبہ کر لیں, ہم سب توبہ کر لیں تو کام بن جائے, اللہ کی رحمت کی شعاع نہیں شعائیں پڑ جائیں ہمارے اوپر اور ہم کام کے بن جائیں گے, کام کے بن جائیں گے, کام والے بن جائیں گے. کیوں بھائی کریں گے توبہ؟ بس توبہ کا اہتمام کر لیجئے, اسی پہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. الامر فوق الادب. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد اما وآلہ. اے اللہ ہم سب کے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کی پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم نے نہ جانے کتنے گناہ کیے, کیسے کیسے گناہ کیے, مگر ہم نے ندامت کا اظہار نہ کیا, ہم نے اظہار ندامت نہ کیا, توبہ ہم نے نہیں کی. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم کو توبہ کرنے والا اور توبہ کروانے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا اور توبہ کروانے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا اور توبہ کروانے والا بنا دیجیے. اے اللہ تمام بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما دیجئے. اے اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے, سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ اپنے وقت پر ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ خوب زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ہر چیز میں برکت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مال میں اولاد میں زندگی میں علم میں اے اللہ برکت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس مسجد کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے, یہاں سے اپنے دین کے چشموں کو جاری فرمائیے. اے اللہ یہاں کے نمازیوں کو, ان کے گھر والوں کو, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, امت کے ایک ایک فرد کو, ہمارے اعزاء اقربا کو, پڑوسیوں کو، دوست احباب کو اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ آپ کی ولایت، آپ کی دوستی کا جو سب سے اونچا مقام ہے، جو آپ نے قرآن میں بیان فرمایا، وہ ولایت صدیقیت ہے. اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے یہ مقام نصیب فرما دیجئے. اے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کی تلاوت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اتباع سنت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تقوی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تقوی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرما دیجئے. اتباع سنت کے ساتھ محبت نصیب فرما دیجئے صلی اللہ. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا، اے اللہ بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.